قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور آج ہم اللہ نے چاہا تو سورہ مریم کا آغاز کریں گے، اور سورہ مریم میں آیات احکام ہیں یا نہیں یہ کافی دشوار معاملہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ مریم مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں آیات احکام بہت کم ہوتے ہیں۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے اتباع کرتے ہوئے تفسیرات حمدیہ کا، حضرت ملا جیون علیہ رحمہ بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیرات حمدیہ، آیات احکام کی تفسیر ہے، بادشاہ عالمگیر کے استاد ہوا کرتے تھے اور جلیل القدر عالم دین تھے۔ تو انہوں نے اس آیت کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ حقیقت میں جو علم فقہ ہے اس سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، اور علم فقہ میں ہی مسائل احکام جو ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کا تعلق عقیدے سے ہے، چونکہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے ان کو اس عقیدے کا پتہ ہے، معلوم ہے اس کے بارے میں، لہذا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، قرآن پاک سے کہاں سے ثابت ہے، میری مراد ہے پل صراط۔ تو اس لیے حضرت ملا جیون علیہ رحمٰن نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور آیت احکام سورہ مریم میں نہیں ہے۔ اس سے قبل کے پروگرام شروع کیا جائے، میں بیان کرتا چلوں کہ آج جو سورہ مریم کی آیت نمبر 71، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس آیت کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی؟ سب سے پہلے سورہ مریم کے تعارف کی طرف جائیں گے کہ سورہ مریم قرآن پاک کی جو صورت ہے اس کے مضامین کیا ہیں، کب اس کا نزول ہوا۔ نمبر 2، پل صراط کے بارے میں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ نمبر 3، پل صراط سے متعلق جو سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، اس کو ہم سیاق سے دیکھیں گے، پیچھے سے دیکھیں گے کہ کیا کلام چل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے۔ جو سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کا جو معنی ہے وہ بہتر انداز میں واضح ہو پائے گا۔ چوتھا نقطہ جس پر ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کی اس کے علاوہ بھی ایسی آیات ہیں کہ جن کے متعلق پل صراط کے حوالے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور پانچواں نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ پل صراط سے متعلق احادیث مبارکہ کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، چونکہ بات چلی ہے پل صراط کی، تو ہمارے ساتھ طلبہ موجود ہیں، یہ کیا جانتے ہیں پل صراط کے بارے میں، انہوں نے کیا سن رکھا ہے؟
عفان احمد نام ہے میرا، سوال ہے پل صراط کے حوالے سے کہ جو جس کا ایمان نہیں ہے پل صراط پر، اس کا کیا حکم ہے، وضاحت کر دینا۔
ٹھیک ہے جی، آگے آپ کے یہاں کون ہے، کوئی سوال کریں گے؟
میرا نام ارشد ہے
جی۔
مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ پل صراط سے ہر شخص نے گزرنا ہے، انبیاء کرام اور ملائکہ معصوم ہیں، تو کیا ان کا بھی پل صراط سے گزر ہوگا؟ اگر گزر ہوگا تو اس میں کیا حکمت ہے؟
جی، پیچھے سوال کر رہے ہیں آپ کے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سید عاطف اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض روایت میں اس طرح آیا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو جب ان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کو پل صراط سے مطلب گزر نہیں ہوگا، یا ان کا پل صراط سے بھی گزر ہوگا؟
ٹھیک ہے جی، آپ بھی کریں گے جی، کر لیں۔
ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، اب پل صراط سے گزرنے کی کیا حکمت ہے؟
ٹھیک ہے، پل صراط سے گزرنے کی کیا حکمت ہے؟ دریا سن سے گزرے کبھی آپ؟ हैदराबाद जाते हुए एक पुल आता है ना, दरिया सिंह से गुजरते हैं आप दरिया में तो नहीं गिरते ना, पुल से गुजर के चले जाते हैं। लेकिन एक मंजर होता है देखने वाला, दिलकश मंजर होता है, कश्तियां चल रही हैं, खास तौर पर जब भरा हुआ हो तो, खाली हो तो फिर जरा फीका फीका मंजर होता है। तो एक होता है वो इल्म जो सुनकर हासिल हुआ है और एक होता है मुशाहदा। तो पुल सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर कायम किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम को ही जहन्नम से डराया है। तो एक वजह तो उलमा ने यह बयान की कि हकीकत में एक मुशाहदा है ये सबके लिए, ये पुल जहन्नम पर कायम किया जाएगा कि ये वो जहन्नम है जिसका वादा किया गया था। बाकी जो सवालात हैं उसके तफसील में हम आते हैं, क्योंकि जो हमारा एक नुक्ता था वो यही था कि मुसलमानों का क्या अकीदा होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके सवाल का जवाब भी मौजूद है। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप? फेडरल यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ, और वो नुक्ता यह है कि सूरह मरियम का तारुफ। वैसे तो हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनका तस्किरा कई सूरतों में मौजूद है, लेकिन इस सूरत के अंदर तफसील के साथ, उतनी तफसील के साथ कि बाकी और जो जगह हैं या मकामात हैं उनमें उस तफसील के साथ ये हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा का किस्सा या उनका जिक्र बयान नहीं हुआ जितनी तफसील से यहाँ बयान किया गया है। तो इस बिना पर इस सूरत का नाम सूरह मरियम पड़ा, और इसमें बयान हुआ कि जनाब किस तरीके से हज़रत जिब्रील अमीन इनके पास आते हैं, इनको देखकर घबराती हैं, ये कहती हैं मेरे यहाँ कैसे लड़का पैदा हो सकता है, मैं तो कंवारी हूँ ना, मैंने कैसे मर्द को हाथ लगाया। और फिर उनके हमल की कैफियत बयान की जाती है, हज़रत ईसा अल नबीना व अलैहिस्सलाम के पैदा होने की कैफियत बयान की जाती है, उनके कौम का उन्हें मतून करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा की बरात का बयान किया जाना, ये सब वो मौजूदात हैं कि जो इस सूरत मुबारका में हज़रत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से बयान किए गए। इमाम तबरानी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अबी मरियम के वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया कि मैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज रात मुझ पर सूरह मरियम भी नाजिल हुई है। तो सूरह मरियम का जो नाम है खुद बहुत सारी अहादीस से साबित है। जमहूर उलमा के नजदीक ये सूरत मक्की है, सूरह ताहा से पहले, सूरह फातिर के बाद नाजिल हुई, और सूरह ताहा जो है वो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत का नुजूल बासत नबवी के चौथे साल हुआ। मुफस्सरीन ने लिखा कि ये जो सूरत है यानी सूरह मरियम, ये सूरत हफशा के जानिब मुसलमानों के एक वफद ने जो हिजरत की थी उससे कबल नाजिल हुई थी, और यही वजह है कि नजाशी के दरबार में हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सूरत की तिलावत की और मुसलमानों का जो अकीदा है पिछले अंबिया के मुतालिक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, उसको भी तफसील के साथ बयान किया। सूरह मरियम, सूरह मरियम में एक बड़ी खास बात है। वो खास बात यह है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ जो मौजज़ात हैं उनको बयान फरमाया है, मुख्तलिफ अम्बिया के ताल्लुक से जो मौजज़ात हैं, एक तो खुद हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो गया कि वो जो हैं बगैर बाप के पैदा किए गए। इसके अलावा इस सूरत का जब आगाज होता है तो हजरत याहिया बिन ज़करिया किस तरह पैदा हुए उसका तस्करा बयान किया गया कि हज़रत याहिया जो है इनकी वालदा बांझ थी, औलाद नहीं होती थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, आदत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उन्हें वजूद देने पर भी कादिर है। یعنی عادتاً جو چیز نہیں ہوتی ان انبیاء سے صادر ہوں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، اولیاء سے صادر ہوں انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ابتدا میں کہ کس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ ایک معجزہ جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے اور وہ تفصیل کے ساتھ واقعات بیان ہوئے۔ اس سورت مبارکہ میں اس بات کا بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہود و نصارہ میں اختلاف پڑ گیا۔ جب تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہودی طاقتور تھے اور وہ اللہ کے ہاں قرب کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے اور آپ پر ایمان لانے والے پیدا ہوئے، تو چونکہ جب اللہ کا نبی اپنی نبوت کا اعلان فرما دے تو پھر سب پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئیں، تو یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ وہ جو اختلاف ہوا قرآن پاک نے تذکرہ اس کا فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے آزر، چچا کو بعض وقت پاپ بھی کہہ دیا جاتا ہے، عربی جو زبان ہے بڑی معروف ہے، تو ان کے ساتھ جو آپ کا ایک مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ بیان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا انعام انہیں عطا فرمایا، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہو چکے تھے۔ قرآن پاک کی صورت میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی باعثت کے اعلان کا جو خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باعثت کا بھی اعلان ہو، تو اس بات کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام صادق الوعد تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس بات کا بیان ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر انعام فرمایا، انہیں مبعوث کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور قرب قیامت میں یعنی نبی اکرم علیہ السلام کا کہ وفات ظاہری کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت تو اگرچہ کہ بہت دور ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں گے، باطل خواہشات کی پیروی کریں گے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے، توبہ کرے، نیک اعمال کرے، اس سے اللہ رب العزت نے دائمی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کچھ مضامین تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ مضامین ہیں جو سورہ مریم میں وارد ہوئے، سورہ مریم میں نقل ہوئے، قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ میں ان مضامین کا بیان ہوا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ آج ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت مبارکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، اس میں پل صراط کا تذکرہ موجود ہے۔ پل صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی پل صراط کا جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرتا ہے تو کافر تو وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ضرور ہے۔ جیسا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، چونکہ اس سے استدلال کیا گیا ہے، علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، اور اس میں اور بھی احتمالات موجود ہیں، اور جو اس کے علاوہ آیات ہیں ان میں بھی اور احتمالات موجود ہیں، لیکن احادیث بڑی واضح ہیں اور بہت واضح احادیث ہیں، لیکن کفر قرار دینے کے لیے یعنی مخالفت کو، انکار کو کفر قرار دینے کے لیے جس درجے کی احادیث چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو تواتر کی صورت ہوتی ہے، وہ چونکہ نہیں ہے، اس لیے جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ پل صراط حق ہے، اور اس کی جو تفصیل بیان کی علماء نے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اسے کافر قرار نہیں دیں گے، لیکن وہ گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ حضرت امام مجاہد، سیدنا امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ اس سے پہلے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 بیان ہو، آیت نمبر 68 سے لے کر اور 70 تک ان آیات کے اندر کیا پس منظر چل رہا ہے، کفار کے بارے میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے، آئیے ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
تو تمہارے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔
پیچھے ایک تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو اس بات کا تذکرہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ شک تھا، کچھ لوگوں کو، کہ کیسے ہم زندہ اٹھ پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس وقت وجود عطا کیا جس وقت انسان کا وجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ایک دوسرا وجود عطا کرے، اور حساب و کتاب کے لیے انسان قبروں سے اٹھیں اور دوبارہ ان کو ایک زندگی ملے اور جزا اور سزا کا سلسلہ جاری ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ انکار کرنے والے تھے، ہم ان کو اور شیاطین کو جہنم کے کنارے پر لے کر آئیں گے۔ لنحضرنہم حول جہنم۔ سوال کیا تھا ایک طالب علم نے، کس نے سوال کیا تھا؟ نہیں، کہ جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے، کسٹا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے دریا پہ پل ہے، سارا دریا اس پل کے نیچے تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہے نا۔ پل کے نیچے کا حصہ تو چھوٹا سا حصہ ہے، تو ان کو لا کے گھسیٹنا، ڈالنا، نکالنا، یہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور ایک وقت یہ بھی ہے کہ پل صراط سے بھی گزرنا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فرمایا گیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے، یعنی جو کفار ہیں وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار، ضروریات دین کا انکار، کفر، اہانت رسول، یعنی جس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہوگی، شرک پر واقع ہوئی ہوگی، اس کے لیے جہنم مقدر کر دیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ بعض لوگ رحم دلی کا جو نا بھونڈا اظہار کرتے ہیں۔ رحم دلی تو وہ ہے نا کہ جب اللہ کی اطاعت کا پٹا گلے میں ہو، اللہ تعالیٰ مال معاف کر دیتا ہے، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے اس سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، سزا ملنی ملنی ہے۔ قاتل کے متعلق جج رحم دلی نہیں کرتا، قاتل کو سزا دینا انصاف ہے۔ تو جو اس موقع پر رحم دلی کا اظہار کرتا ہے، وہ انصاف کے مقابل میں آ رہا ہے کہ شخص کتنا ظالم ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے کہ اس حدود کو توڑا، کہ جو ریڈ لائن کی صورت میں سامنے بیان کر دی گئی تھی کہ اس سے آگے اس نے نہیں جانا، اس سے پہلے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو یہ جب ان حدود کو توڑ کر آگے بڑھا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کا نظام، اسے فوقیت دینا ضروری ہے۔ اپنی ناقص جو عقل ہے اس سے ہم نہیں سوچیں گے، ہم اس زاویے سے سوچیں گے جس جانب ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اس پورے پس منظر کے بعد اب ذکر ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کا جس کے تناظر میں پل صراط کا استدلال کیا گیا۔ آئیے آیت نمبر 71 اور 72 کی تلاوت سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔
اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر سے نہ گزرے، مومن ہو یا کافر ہو، سب کو گزرنا ہوگا، لیکن سب کے گزرنے کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن یعنی حسن بصری، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آدھ اور بھی آیات ہیں جن سے بعض علماء نے پل صراط کا استدلال کیا، لیکن وہاں اور احتمالات بھی ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 ہے، تو اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا۔ اب یہاں صراط کا جو لفظ ہے، بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ اس سے مراد پل صراط ہے۔ احادیث مبارکہ میں پل صراط کے متعلق بڑی واضح جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم دعا کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جو سیاہ سپتہ میں موجود ہیں۔ فرمایا دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ انبیاء کہیں گے اے اللہ رب سلم رب سلم۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پسلنے کی جگہ ہے، یعنی ایک ایسا ایریا ہے جس میں سلپنگ ہے، سلپ ہوں گے پاؤں، اور اس کے علاوہ اس میں دندانے بھی ہیں، کانٹے دار دندانے ہیں، لوہے کے کانٹے سادان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ ایک جھاڑی تھی، اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے تھے، تو اس کی طرح اس میں لوہے کے کانٹے ہوں گے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بلکہ پلک جھپکنے کا تذکرہ پہلے ہے کہ بعض پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلی نسل کے گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح۔ یہ سب صحیح و سلامت پار پہنچ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں گے، بعض مسلمان کانٹوں سے زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو مسلمان نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں پڑے ہوں گے، جہنم سے چھڑانے کے لیے اللہ رب العزت سے فریاد کریں گے، بلکہ روایت میں آیا کہ اللہ سے جھگڑیں گے، یا جھگڑنے سے مراد وہ انداز ہے کہ جس طرح بچہ جو ہے وہ والد سے ضد کرتا ہے، ماں سے ضد کرتا ہے، کہ اس طرح وہ ضد کریں گے جیسے کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے کسی سے نہیں جگڑتا, اس سے بھی زیادہ ضد کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے ہمارے رب, یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ حج کرتے تھے, ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پہچانتے ہو دوزخ سے نکال لو. یعنی عام مسلمان بھی شفاعت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ عام سے مراد صالحین ہیں, اہل تقا ہیں, ان کو اللہ رب العزت اس روز حق شفاعت عطا فرمائے گا, انعام شفاعت عطا فرمائے گا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو رب کی رحمت سے نکالیں گے جن میں سے بعض نصف پنڈلیوں تک اور بعض کو گھٹنوں تک جہنم کی آگ نے جلا ڈالا تھا. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور امام مسلم نے اور بھی حدیث روایت کی ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ ہے, آج جو ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے 5G ٹیکنالوجی کی. اس حدیث پاک کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سم میں بھی جو نیٹ چلتا ہے یہ کس طرح چلتا ہے, یا جو ہم فون پر بات کرتے ہیں کس طرح بات چیت ہوتی ہے. بتائیے کہ مختلف کمپنیوں نے اپنے پول لگائے ہوئے ہیں, کھمبے لگائے ہوئے ہیں, ٹیلی کام کمپنیوں نے وہاں بوسٹر لگائے ہوئے ہیں, تو ہمیں نیٹ ملتا ہے یا پھر ہمیں جو فون کی سہولت ملتی ہے وائر لیس کی صورت میں, ہمارا فون کسی نہ کسی کھمبے سے اٹیچ ہوتا ہے. اور یہ جو کھمبے ہیں, جیسے کراچی بہت بڑا شہر ہے تو یہ کھمبے آپس میں فائبر آپٹیکل سے جڑے ہوئے ہیں. اب کراچی سے حیدرآباد بھی بات ہو رہی ہے, کراچی سے ملتان بھی بات ہو رہی ہے, کراچی سے سعودیہ بھی بات ہو رہی ہے, امریکہ بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان بھی یہ پول فائبر آپٹیکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وائر لیس صرف محدود سطح پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ جناب پوری دنیا جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ چل رہی ہے. سیٹلائٹ اور چیز ہے, فون اور یہ جو عام فائبر نیٹ ملتا ہے یہ اس کے پیچھے فائبر آپٹیکل ہے. ٹھیک ہے, جو سیل فون ہیں, جو موبائل فون ہیں, یہ ہم بغیر تار کے یوز کرتے ہیں, لیکن بوسٹر اور اس کا جو کھمبا ہے, بعض علاقوں میں سگنل نہیں آتے, وجہ یہ ہوتی ہے وہاں بوسٹر نہیں ہوتا, کھمبا نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی فائبر آپٹیکل سے جڑا ہوا ہے اور ایک شہر دوسرے شہر سے جڑا ہوا ہے. پورا پاکستان جو ہے نا فائبر آپٹیکل سے جڑا ہوا ہے. پھر پاکستان کا جو رابطہ دنیا سے ہے وہ بھی فائبر آپٹیکل سے ہے, بغیر تار کے جڑا ہوا نہیں ہے. فائبر آپٹیکل کس طرح کام کرتا ہے؟ یعنی ہم جی بی ایس کی فائل بیچتے ہیں. آج تک ہم پاکستان میں 4G ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, 5G ٹیکنالوجی کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, دنیا کے بعض حصوں میں سنا کہ وہ آ چکی ہے. تو فائبر آپٹیکل جتنا زیادہ عمدہ ہوگا, فائبر آپٹیکل اصل میں شیشے کا ہوتا ہے, اندر اس کے جو نا شیشہ ہوتا ہے, شیشے کی پتلی سی راڈ ہوتی ہے, اس کے اندر بجلی سفر کرتی ہے, روشنی سفر کرتی ہے. کیا سفر کرتی ہے؟ روشنی سفر کرتی ہے. یہ جو ہماری ویڈیو ہے, ہماری جتنی بھی ترسیلات ہیں, ڈیجیٹل ترسیلات, یہ جب ترسیلات یہ چینج ہوتی ہے روشنی کے اندر, جیسا کہ یہ جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی جو ڈش سے چیزوں کو پکڑتا ہے تو وہ اس کو چینج کرتا ہے لائٹ میں, اور وہ لائٹ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ یعنی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے یہ ٹیکنالوجی ہے. تو آج کی جو جدید ترین جو دنیا ہے وہ 4G ٹیکنالوجی ہو, 5G ٹیکنالوجی ہو, فائبر آپٹیکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور فائبر آپٹیکل نام ہے وائر لیس ٹیکنالوجی کا. فائبر آپٹیکل میں تار نہیں ہوتی. یعنی ہم پی ٹی سی ایل کی جو یوز کرتے تھے نا, کہ بھائی پی ٹی سی ایل کی لائن ہے, وہ لائن میں کھڑاک آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی, بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی سی ایل نے کہا کہ جب ہم فائبر آپٹیکل پر آ گئے ہیں, آپ نیٹ ہم آپ کو اچھا دیں گے. تو فائبر آپٹیکل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تار نہیں ہوتی, اس کے اندر شیشے کی ایک راڈ ہوتی ہے, سلیکون ٹائپ کی نرم سی, میں نے دیکھی ہے. اور وہ جو ہے اس کو پھر کور کیا جاتا ہے اوپر، کیونکہ یہ دریاؤں میں بھی ڈلتی ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ ڈلتی ہے، اس کے لیئرز ہوتی ہیں، چار لیئرز، پانچ لیئرز، چھ لیئرز. یہ جو راڈ ہے اس راڈ میں روشنی سفر کرتی ہے اور پوری دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی، جدید ایجادات، یعنی آج ہم کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ جی سیل فون پر نیٹ نہیں چل رہا، رابطے ختم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جناب وہ ایک پلیٹ فارم ہے فائبر نام ہے، تو اس نے اعلان کر دیا جی پاکستان سے جو لوگ کام کرتے ہیں ذرا احتیاط کریں، یہاں کے کلائنٹ کے پاس نیٹ نہیں آج کل. تو پوری دنیا بینکنگ سسٹم، یہ ہماری اے ٹی ایم، دیگر چیزیں، یہ موبائل اپلیکیشن، جتنی زیادہ جدتیں آئی ہیں آج کے زمانے میں، یہ ساری کی ساری جدتیں فائبر آپٹیکل کی مرہون منت ہے. یہ اتنی بڑی ایجاد ہے. اور حدیث پاک میں کیا فرمایا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح پلے صراط سے گزر جائیں گے. یہاں امریکہ سے ہمیں کوئی میسج کرتا ہے، وہ میسج ہمارا لائٹ کی صورت اختیار کرتا ہے اور اگلے سیکنڈ میں امریکہ سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ کے آتا ہے، نہیں، ہواؤں میں اڑ کے آتا تو پتہ نہیں کتنے دن کے بعد پہنچتا. وہ فائبر آپٹیکل دنیا میں جہاں جہاں جس جس جگہ سے، امریکہ سے ہم ملے ہوئے ہیں، چین سے ہم ملے ہوئے ہیں، افریقہ سے ہم ملے ہوئے ہیں، خبر آتی ہے جناب تار کٹ گیا اس لیے نیٹ جو ہے وہ پرابلم ہے، اس میں سمندر میں تار کٹ گیا، تو ہم فائبر آپٹیکل سے ملے ہوئے ہیں. اگلے ایک سیکنڈ میں دنیا میں کسی بھی جگہ سے، ایک سیکنڈ میں کتنے فریم ہوتے ہیں جناب، ایک سیکنڈ میں بھی یہ جو ویڈیو ایڈٹ کرنے والے ہیں نا، یہ کتنے 24 فریم ہوتے ہیں ایک، یعنی کہ جو ایک سیکنڈ ہے اس میں بھی 24 تصویریں نکلتی ہیں، 24 پوز بنائے جا سکتے ہیں، 24 فریم بنتے ہیں اس کے اندر. تو ایک سیکنڈ بھی بڑی چیز ہے، تو اس کا جو 24ویں حصے سے بھی کم حصہ ہے نا، دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہم یوں بٹن دباتے ہیں اور ہماری بات بجلی کی طرح پہنچ جاتی ہے، سیکنڈ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. حدیث پاک میں اس ٹیکنالوجی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ پلے صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے. بتائیے کہاں فائبر آپٹیکل، کہاں اس دور کا بیان کیا ہوا ایک تخیل کہ اتنی تیزی بھی ممکن ہے، اتنی رفتار بھی ممکن ہے. اشیاء ہے نا، یہ بھی اشیاء، لائٹ بھی تو ایک چیز ہے نا، ایک کسی چیز کا نام ہے. جب یہ اشیاء گزر سکتی ہیں تو انسان تو ان اشیاء سے بھی افضل ہے، انسان کیوں نہیں گزر سکتا؟ جو راکٹ سفر کرتے ہیں خلا میں، ان کی رفتار کوئی W11 جیسی تھوڑی ہوتی ہے، یا جو جہاز ان کی جیسی تھوڑی ہوتی ہے، جو فائٹر جہاز ان کی جیسی تھوڑی ہوتی ہے. ان کی رفتار تو بہت تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو آگے جا کے آنکھیں دیکھیں گے کہ انسان بھی کتنا سفر کر سکتا ہے. تو پل صراط بلا شبہ حق ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں پل صراط کا تذکرہ کیا گیا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا، رب سلم، رب سلم، رب سلم کہتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رب سلم، رب سلم پکار رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اللہ پاک میزان پر، صراط پر، بروز محشر، ہر مقام پر عافیت نصیب فرمائے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.